carina.
Că huaia că na.
Păi cu știu că e na.
Cu ajută ce o?
Fii cu gust na.
Cu ce că e na? Cu ce te acă?
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہمارے ارسلان شریف ہیں, انجینئر ہیں کرٹس بائنم. مہمان آج آپ خوش ہو جائیے, ایک نہیں بلکہ دو دو بہت اچھے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہماری پہلی مہمان جو ہیں وہ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو سے ہمارے ساتھ ہیں, ایک جھلک ان کی تخلیق کی.
آج کینیڈا میں اکرا کا آخری دن ہے, میں اسے میک ڈونلڈ کھلانے لے کے جا رہی ہوں. ایک دم سے میرے گلے لگ کے رونے لگ گئے. 5 سال کی بچی اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر بھی ایسے ہی روئی تھی. تب بھی سب حیران رہ گئے تھے کہ اتنی سی بچی کو موت پہ کیسے رونا آ گیا, اور میں اب بھی حیران رہ گئی ہوں. ہم نے اپنی طرف سے اس سے مستقل جانے کی خبر یہ کہہ کر چھپائی ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں پاکستان اپنے نانا نانی اور دادی کو ملنے جا رہی ہے. اکرا چھٹیوں کے بعد آج ہو گیا تو پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں, وہ روتے روتے کہتی ہے. میں بعد میں آؤں گی, میں اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہتی ہوں. میرے اس جواب کو سن کے وہ ایک دم روتے روتے چپ کر گئی ہے. ماما آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں, اور ساتھ ہی خوفزدہ نظروں سے ساتھ بیٹھے احمد کو دیکھتی ہے جیسے کوئی بہت بڑا گناہ چھپانا مقصود ہو. بولو اکرا, میں اسے سینے سے چمٹاتے ہوئے کہتی ہوں. احمد کو نہیں بتانا, کسی کو بھی نہیں بتانا, کسی کو نہیں بتاؤں گی, میں ایک اور جھوٹا وعدہ کرتی ہوں. آپ میری ماما نہیں ہیں, میرے پاس صرف ابو ہیں. نہیں اکرا, میں ٹوٹی ہوئی آواز میں کسی مرتے ہوئے شخص کی طرح بولتی ہوں.
تو یہ ہماری مہمان ہیں روبینہ فیصل ٹورانٹو سے, اور ہمارے دوسرے مہمان کا تعلق اسلام آباد سے.
ایک چہرہ ہے جو وجدان میں رکھا ہوا ہے, ایک چہرہ ہے جو وجدان میں رکھا ہوا ہے, پھول جیسے کوئی گلدان میں رکھا ہوا ہے. شاید ایک خواب کی انگلی بھی ہوں تھامے ہوئے میں, شاید خواب کی انگلی بھی ہوں تھامے ہوئے میں, اور کوئی دھیان بھی سامان میں رکھا ہوا ہے. چونک اٹھتا ہوں میں اس واسطے اس سے مل کر, چونک اٹھتا ہوں میں اس واسطے اس سے مل کر, ہجر کا تو کوئی امکان میں رکھا ہوا ہے. چونک اٹھتا ہوں میں اس واسطے اس سے مل کر, ہجر کا تو کوئی امکان میں رکھا ہوا ہے. شاید واسطے رہتی ہے مجھے اپنی تلاش, شاید اس واسطے رہتی ہے مجھے اپنی تلاش, ذائقہ زیست کا پہچان میں رکھا ہوا ہے. شاید اس واسطے رہتی ہے مجھے اپنی تلاش, ذائقہ زیست کا پہچان میں رکھا ہوا ہے.
تو ہمارے یہ شاعر ہیں کاشف رحمان کاشف اسلام آباد سے, دونوں ہمارے کہانی کار اور شاعر, ان کا صحافت سے بھی گہرا تعلق ہے. ابھی میں آپ کا ان سے تعارف کرواتی ہوں, لیکن کاشف کا ایک شعر بہت مجھے اچھا لگا. بوجھ اتنا بڑھ گیا بیتی رتوں کی گرد کا, مر گئیں وہ بیت کی معذور پیلی کرسیاں. بہت مجھے یہ اچھا سا شعر لگا, ابھی ہم بہت کچھ سنیں گے روبینہ سے بھی اور کاشف سے بھی. تو ہمارے ساتھ ایک کا فون ڈراپ ہو گیا, ہمارے ساتھ اس وقت روبینہ ہے فون پر. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی ارسلان, ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت؟ روبینہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. جی روبینہ السلام علیکم.
السلام علیکم جناب, کیسی ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور دوسرے ہمارے ساتھ کاشف تھے. میری خواہش تھی کہ کاش آپ دونوں ایک دوسرے کے کام سے واقف ہوتے تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے, لیکن میرا خیال
جو آپ نے شعر سنایا وہ ان کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت اچھا شعر ہے.
تو روبینہ آپ کے تعارف کا میں کیا بتاؤں, کہ میں نے جب آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ اپنی کوئی نمائندہ چیز مجھے بتائیے, تو آپ بتائیے کہ آپ کا انتخاب کیا تھا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ جس کہانی کو اپنی ذکر کیا آپ نے تھوڑا سا.
ہاں جی, کہانی تو مجھے وہ جیسے بڑا گسا پٹا فکر ہے کہ سبھی اپنے بچوں کی طرح لگتی ہیں, کیونکہ جب آپ کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسی تخلیق ہوتی ہے, اور اس کے بعد لکھنے کے بعد ایک دم سیٹسفیکشن بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ تو ظاہر ہے ماں ہیں, تو لیبر پین کے بعد جب ڈلیوری اور وہ ایک دم تخلیق ہوتی ہے اور آپ کو سکون ملتا ہے, تو سملرلی یہی فیلنگز آتی ہیں جب آپ ایک اوریجنل چیز کریٹ کرتے ہیں. مگر جیسے میں نے ابھی جو آپ نے میرا سنایا یہ اکرا کی جو کہانی ہے, جھوٹے وعدوں کی کرچیاں, اس میں مجھے یہ بڑی دل کے قریب کہانی ہے. پھر موت کے بعد رہ جانے والا کمرہ, اور پھر ایک نیا جنم. نیا جنم یہاں کی مطلب لڑکی کی کہانی ہے جو پنجاب کے بیک گراؤنڈ سے جس کا تعلق ہے, سکھ لڑکی ہے. تو اس کو میں نے بڑا ڈیپلی وہ سائیکالوجی اور وہ چیزیں آبزرو کر کے تو وہ لکھی اس میں بڑا ڈوب کے, اور ایک ایک جو پنجابی سکھوں کی ہوتی ہے اس کو سمجھ کے میں نے لکھا. اور تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی ایک سکسیس اور سیٹسفیکشن کی زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ معراج آپ کو مل جاتی ہے, وہ ان دو تین کہانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں مجھے نظر آتی ہیں.
اچھا کاشف ہمارے ساتھ واپس آ گئے ہیں. کاشف ہمارے ساتھ آپ کے علاوہ روبینہ فیصل ہیں, اور پتہ نہیں آپ کا فون کس وقت کٹا تھا, لیکن بہرحال میں نے آپ کا ایک شعر سنایا تھا کہ بوجھ اتنا بڑھ گیا بیتی رتوں کی گرد کا, مر گئیں وہ بیت کی معذور پیلی کرسیاں. تو انہوں نے روبینہ سے میں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوتے, تو انہوں نے کہا کہ ویسے تعارف کرانے کا کاشف کو میرا ان کا یہ شعر کافی ہے. تو بہت آپ کے اچھے اچھے شعر ہیں, بدقسمتی سے مجھے وہ یوٹیوب پر زیادہ آپ کی شاعری دستیاب نہیں ہوئی. تو کیا وجہ ہے, آپ تو دونوں نوجوان نسل سے تعلق ہے آپ کا, تو آپ کچھ آن لائن چیزیں ڈالنے کے قائل نہیں زیادہ؟
آن لائن چیزیں تو اب اصل میں مشاعرے جو شروع کے مشاعرے تھے میرے 2002, 2004, 2005, 2006 کے, تو وہ کچھ چیزیں میں نے ڈالی ہیں, اب یوٹیوب پہ موجود ہیں ابھی بھی. تو ابھی تازہ مشاعرے میں عموماً جانا نہیں ہوتا, تو یا تو پھر ہوتی ہیں چیزیں تو وہ فیس بک تک کی حد تک ہی وہاں پہ, یوٹیوب سے اب فیس بک اور واٹس ایپ پہ چیزیں آ گئی ہیں تو وہ گروپ میں وہ چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں.
اچھا,
تو وہ زیادہ چیزیں آج کل ادھر ہیں, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب 2-3 سال مسلسل بند رہی ہے, تو یوٹیوب کا رجحان پاکستان میں کم ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایکسس نہیں تھی اس پر, تو وہ پھر فیس بک اور واٹس ایپ نے اس کی کمی پوری کر دی.
اچھا, تو روبینہ آپ شروع کرتے ہیں آپ سے, کیونکہ تھوڑی پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, کہاں سے آغاز ہوا آپ کی کہانیاں لکھنے کا اور صحافت کا؟
جب میں کینیڈا میں آئی تو اس وقت باقاعدہ میں نے کالم لکھنے شروع کیے یہاں کے جو لوکل اردو نیوز پیپر ہیں وہاں سے. تو اس کو تو تقریباً 15-16 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے, مگر یہ کہ کہانیاں میں لکھتی تھی ساتھ ساتھ. بیسیکلی مجھے یہ لگتا تھا, جیسے کہتے ہیں نا جب وقت نہیں ہوتا تو انسان, میں اپنے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ جب میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور کوئی آئیڈیا آ رہا تو میں کالم لکھ لیتی ہوں. اس لیے جب آپ میرے کالم دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی افسانوی رنگ نظر آئے گا, عام کالموں سے ہٹ کے اسٹائل ہے میرا. تو وہ مجھے وقت نہیں ملتا تھا افسانہ کہانی بننے کا تو میں کالم لکھ دیتی تھی, کالم نہیں ملتا تو وہ نثری نظم یا نثری کچھ بھی اس کو کہہ لیں اس فارم میں کچھ نہ کچھ لکھ دیتی تھی. تو وہ جو ایک اندر کریٹیوٹی یا ایک لاوا پکھرا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح نکلتا رہتا ہے. پھر مجھے یہاں پر کسی نے کہا, میں نے ایک برف افسانہ سب سے پہلے لکھا تھا تو یہاں 7-8 سال پہلے اس کی جب میں نے پریزنٹیشن کی تو مجھے لوگوں نے کہا جہاں یہاں کی ایس بی ہلکوں نے کینیڈا میں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو کالم میں ضائع کر رہی ہیں تو آپ کہانی جو ہے اس پہ فوکس کریں. تو پھر میں نے وقتاً فوقتاً اپنا کچھ ٹائم اسپیئر کر کے, کیونکہ ظاہر ہے بچوں کے ساتھ کینیڈا کی لائف آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے, اس کے ساتھ پھر میں نے مینیج کیا کہ کالم بھی لکھتی جاؤں اور پھر افسانے کو جو ہے وہ ٹائم دینا شروع کروں. اور ابھی کچھ افسانے تو ایسے اس بک میں جو میری ابھی کتاب آئی ہے خواب سے لپٹی کہانیاں, اس میں کچھ افسانے ایسے ہیں جو میں نے 2-3 ماہ پہلے ہی لکھے ہیں اور وہ میرے ذہن میں یا ڈائری کے صفحوں پہ پک رہے تھے لیکن کہانی کی صورت میں ان کو میں نے لکھا. تو بس یہ سفر ایسے ہی ہے اور چلتا ہی رہے گا.
اچھا, یہ دونوں کی کتابوں کے نام بڑے خوبصورت ہیں. ان کا کاشف رحمان کاشف کی کتاب کا نام, یعنی ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے سمٹی سمٹی دھوپ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سمٹی سمٹی دھوپ پر بات کریں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی مریض جب آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے تو اس کے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ بے قراری سے باہر ٹہل رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی دیکھا اسد کو, اسد حسن جو ہیں بے قراری سے ٹہلتے ہوئے باہر, تو میں نے کہا سر آپ بھی آ جائیے, آپ کے دو لاڈلے میرے خیال ہے اندر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. تو اسد ہمارے ساتھ ہیں. جی اسد.
جی السلام علیکم کاشف. السلام علیکم روبینہ.
وعلیکم السلام اسد, کیسے ہیں آپ؟
بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اور ایک بار پھر شہناز کی طرف سے بھی اور میری طرف سے آپ دونوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے, ویلکم کہیں گے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شہناز, میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا, تو میں اس کو دوستوں پہ اپلائی کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے دوست ہیں تو آپ ان کے جو ہنر ہیں, ان کا جو فن ہے یا ان کی جو صلاحیت ہے, آپ اس کو اگنور کرتے رہیں صرف اس لیے کہ
ہم اگنور نہیں کرتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو لائیں گے تو لوگ کہیں گے اپنے دوستوں کو,
نہ یا پھر یہ کہ وہ ہمارے دوستوں کو کیا ان کو. ویسے میں آنیسٹلی یہ دونوں, روبینہ سے میری ملاقات نہیں ہے لیکن وہ دوستی کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے, لیکن میں نے روبینہ کو پڑھا ہے, ان کے کالمز کو بھی, ان کی کہانیاں بھی, اور کاشف تو مطلب میرے بیسٹ فرینڈ ہے, میرے بڑی ہیں. تو لیکن میں دونوں بڑے آرٹسٹ ہیں, دونوں بڑے لکھاری ہیں
اپنی جگہ. اور جیسے میں نے اصل سے کہا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دو لوگوں کو اکٹھا لائیں تو ان سے کس طرح بیک وقت ہم بات کریں, لیکن آپ دونوں میں کچھ ایسی بات ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ آسان ہے بات کرنا, کیونکہ شاید ایک تو آپ لوگوں کی جنریشن تقریباً ایک دوسرے کے قریب ہے, اور پھر دونوں کا تخلیقی ادب کے ساتھ ساتھ صحافت سے بھی, جس کو میں کچھ اتنا زیادہ اسد ناراض ہوں گے لیکن تخلیق نہیں مانتی, اس سے تعلق ہے. تو کاشف اب آپ ہمیں بتائیے.
کاشف آپ کو بھی نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی.
پھر ڈراپ ہو گئی کاشف کی لائن. کاشف نے بہت ہی خوفناک فون دیا ہے, میں کہہ رہی تھی ان سے کہ فون
یہ ویسے ان کے ادارے کی بھی سازش ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس ٹیلی فون پہ ہم کال کر رہے ہیں یہ ویسے پرائمری نمبر بھی ان کا وہی ہے, ان کے ادارے نے ان کو دے رکھا ہے. تو روبینہ سے بات کرتے ہیں. ویسے میں نے روبینہ, ایک تو خیر بڑی ایموشنلی پیٹریاٹ ہیں, ادر دین مطلب ایک کہانی کار کے, ایک براڈ کاسٹر, جرنلسٹ, اینکر. دوسرا میں تعریف برائے تعریف نہیں کرنا چاہوں گا, میں نے ان کے کچھ پروگرام کریٹیکلی دیکھے, دس تک جو ایک ٹی وی چینل ہے وہاں ٹورانٹو میں, تو اس میں پروگرام یہ ہوسٹ کرتی ہیں, تو میں نے کریٹیکلی دیکھے, تو جو ان کا کانفیڈنس لیول ہے وہ کمال کا ہے, سوال کی بنت کمال کی ہے, اور خاص طور پہ جو ہماری اس وقت پاکستان میں یہ اردو جرنلزم کے اندر جو خواتین ہوسٹ کر رہی ہیں ٹی وی شوز, روبینہ از ون آف دا بیسٹ. مطلب میں اس میں شامل کر رہا ہوں جو لوگ پاکستان کے اندر بھی, چونکہ پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, تو وہ ان میں سب سے بہتر ہے. میں نے ان سے یہ ضرور کہا تھا کہ چونکہ انفارچونیٹلی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو لوگ بیسکس کے گرد رہنا چاہتے ہیں, جو صحافت نے انہیں سکھائے ہیں, تو وہ کمرشلزم نہیں آ پاتا, نہ وہ لانا چاہتے ہیں اپنے پروگرام.
میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کو جو ایک فائدہ حاصل ہے, عام طور سے جب لوگ صرف صحافت میں ہوتے ہیں تو وہ صرف جو کرنٹ افیئرز ہیں نا, جو اس وقت حالات و واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, ان پہ ان کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے, اور ایک جو فنکار ہوتا ہے, ادیب یا شاعر, وہ زندگی کو بڑی گہرائی سے جانتا اور دیکھتا ہے, اور وہ اس سے آگے دیکھتا ہے جس تک عام آدمی کی آنکھ پہنچتی ہے. تو کاشف کو بھی اور آپ کو بھی یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ آپ دونوں نے پہلے زندگی کو جانا, اور پھر آپ زندگی کے اس شعبے سے آپ نے مطلب اس کو اختیار کیا جہاں پہ آپ اپنے دونوں پہلے تجربے کو اس میں شامل کر سکتے تھے, آپ زیادہ گہرائی سے چیزوں کو دیکھ سکتے تھے. کاشف ارسلان ملے کاشف آپ؟ اچھا کاشف آواز آ رہی ہے اب آپ کی؟ کاشف نہیں, کاشف کا بھی ہماری آواز نہیں آ رہی. ان کا دوسرا ٹیلی فون پلیز آپ ارسلان ملا کے دیکھیے. اچھا روبینہ, میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا اپنی جن کہانیوں کا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے کچھ اور کہانیاں بہت اس کے مقابلے میں, مطلب وہ کہانی اپنی جگہ بہت اچھی ہیں, لیکن وہ ہجرت کا درد ہے اس میں ان لوگوں کا جو کہ ملک سے چلے گئے اور وہاں ان پر جو گزری ایک دوسرے ملک میں جا کے, وہ تجربہ زیادہ ہے. لیکن چلیے پہلے میں کاشف سے سوال کر لوں, اس سے پہلے کہ کاشف کا فون پھر منقطع ہو جائے. کاشف آواز آ رہی ہے؟
جی جی آواز آ رہی ہے. اصل میں کال آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی پہلے بھی, میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی تھی.
جی ہاں, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی بقول اسد کے, یہ کوئی سازش کا نتیجہ ہے کیونکہ شاید آپ چاہتے نہیں آپ کا جو ٹیلیویژن اسٹیشن ہے کہ آپ بولیں, لیکن میرا خیال اس کے برعکس ہے. تو مجھے اب یہ بتائیے, ہم آپ کی سمٹی دھوپ کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی صحافت کی بھی, لیکن آپ کا سفر شروع ہوا ڈیرہ اسماعیل خان سے, تو تھوڑا سا وہاں سے اپنی کہانی ہمیں سنائیے.
ڈیرہ اسماعیل خان میں اصل میں یہ میرے اجداد جو تھے وہ, ہمارا تعلق بھارت کے شہر دلی کی گاؤں ہے چھتر پور, وہاں سے ہے.
اچھا.
ہجرت کے وقت میرے دادا وہاں سے ہجرت کر کے ڈیرہ خان آئے, میرے والد صاحب کی پیدائش یہی ہے. اس میں یہ تھا کہ ہم اردو سپیکنگ تھے, تو ڈی اے خان میں جو ہندوؤں کے جو چھوڑ کر گئے تھے علاقے, وہ ہمیں الاٹ ہوئے, तो हमारा वो जो कल्चर था अपना दिल्ली का, वही डीए खान में हमें मिला।
अच्छा,
मतलब है कि वो बोल चाल, वो रहन सहन, वो रसूम और रिवाज, वो अभी तक वही हैं। अगर आप डीए खान के हमारे मोहल्लों में अगर आप चहलकदमी करेंगे तो आप समझेंगे कि आप दिल्ली के किसी गांव में या किसी मोहल्ले में आप वहां फिर रहे हैं।
अच्छा,
तो अभी तक भी वही है हमारा, वही अपना उर्दू स्पीकिंग, वही हमारे जो कल्चर है दिल्ली वाला, उसी के हिसाब से है। मैंने वही अपना डीए खान के स्कूल हासिल की, कॉलेज में की, गोंडल में डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। कॉलेज में भी उनका मैं अपना कॉलेज का मैगजीन था दानिश गुमल के नाम से।
अच्छा।
उसका मैं तालिब इल्मुदीर रहा। कॉलेज में भी मैंने मुशायरे शुरू कराए, फोर्थ ईयर में जब मैं था तो कॉलेज में भी हमने दो तीन मुशायरे कराए। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी में भी मैं वाहिद स्टूडेंट था जर्नलिज्म का जो अमली सहाफत में था, मतलब कि बाकी सारे किसी का दाखिला नहीं हुआ, कोई वैसे आ गया, कोई बाई चांस सहाफत में जिन्होंने जर्नलिज्म में दाखिला लिया था, एक मैं था जो शौक की अपने शौक की वजह से वहां गया था। और उस वक्त जब मैं वहां पढ़ रहा था तो मैं एक वाहिद स्टूडेंट था जो अपना अखबार निकाल रहा था उस वक्त डीए खान से।
अच्छा।
तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गीत का भी मैं तालिब इल्म मुदीर रहा, वहां से मेरी निकलता है दानिश, तो लिखने पढ़ने का ताल्लुक वही रहा डीए खान से। तो बाकी डीए खान अदब के लिहाज से बड़ा गर्वित है, वहां बड़े बड़े नाम पैदा हुए। गुलाम मोहम्मद कासिम ने बैन अल-अक़वामी सतह पर शोहरत पाई, उनका एक शेर है, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। इस शेर ने इतनी शोहरत पाई कि ये बहुत सारे लोग इसे मीर के नाम से और फराज के नाम से, कासिम को का नाम ये शेर उनकी पहचान बन गया, मतलब ये इतना गया। उसके बाद बाबर अहमद ने वहां से अपनी शनाख्त बनाई, शहाब सत्तर, ताहिर शिराजी, खुर्शीद रब्बानी, बड़े बड़े नाम वहां से आए।
अच्छा।
तो उन्हीं के उन्हीं लोगों की हम जारी उन्होंने की हमारी, हमने सिखाया, हमने बताया क्या चीज शायरी क्या है, काफी अरबी शहर, उन्होंने सब चीज बताई और आज हम थोड़े टुकबंदी करने के काबिल हैं।
तो आपकी, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली जो आपका पस मंज़र है ज़बान और कल्चर का, लेकिन इसके साथ साथ आप इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि आप एक ऐसी ज़मीन पे आपका ख़ानदान आके आबाद हुआ जहाँ पे एक नहायत खूबसूरत ज़बान है सराइकी, और जो तसव्वुफ़ का गहरा असर है उस ज़बान पर, फिर उसकी अपनी एक कदीम तारीख है ज़बान की भी और शहर की भी, तो उसका क्या असर पड़ा आप खुद आपकी शख्सियत पर, यानी काशिफ की शख्सियत पर?
दोस्त अहबाब का हल्का है वो सारे सराइकी स्पीकिंग हैं, तो वो सराइकी बोलते हैं। तो मुझे ये था कि मैं कम से कम मेरे 22-23 साल की उम्र तक मुझे सराइकी बोलनी नहीं आती थी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार जब आप हमसे बोलते हो तो आप सराइकी में बात किया करो। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके साथ सूटी बोलनी शुरू की, और फिर मुझे वो जबान इतनी मीठी है और इतनी अच्छी, अगर मुझे वो बाज दफा मैं किसी मोहल्ले से गुजर रहा होता था तो कहीं कोई लोग या कोई खातून बोल रही थी तो मैं रुक जाता था, ये वो जबान सिर्फ सुनने के लिए, वो इतनी मीठी लगती है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो लिखी जबान सीखी और अब मुझे वो जबान लिखनी, पढ़नी, बोलनी तकरीबन तीनों उसमें मैं वो से पढ़ लेता हूँ। तो जब हमने काफ पब्लिकेशन के जरिए तमाम किताबें, तो आजकल हमने सराइकी लिटरेचर पे हमने बड़ा फोकस किया हुआ है, हमने सराइकी अदब के फ्रोग के लिए हम आजकल बड़ा काम कर रहे हैं सराइकी जबान में। वहाँ पे हमने पहली बार जो इंटरनेशनल अफसाने हैं उनका सराइकी में तर्जमा करा कर दिए, वहाँ से हमने शाय किया है।
बड़ी खुशी की बात है।
सराइकी इंशाया एक वहाँ के रिटायर्ड अपना हेड मास्टर हैं गुलाम फरीद साहब, उनकी सराइकी इंशाया की पहली किताब
सही। काशिफ आपने तो बहुत सारी बातें मख्फी रखी, आपने ये कभी नहीं बताया कि आप खवातीन को सुनने के लिए रुक जाते थे, तो कभी कभी आपको फिर खरी खरी सुनने को भी मिली?
कहाँ पर? डीआई खान में या
डीआई खान में, जहाँ पे वो सराइकी सुनने के लिए खवातीन को खास तौर पे बात करते हुए जब सुनते तो रुक जाते, तो कभी खरी खरी सुनने को भी मिली काशिफ?
इस तरीके से नहीं मिली, क्योंकि मैं वैसे बड़ा शरीफ किस्म का, जब तक इस्लामाबाद में नहीं आया था तो वहां तक अब तक मैं आया।
ये मेरी जाने इशारा कर रहा है कि जब तक इस्लामाबाद नहीं आया
था, आखिर मुझे थोड़े से जो पर लगे हैं उसका सारा वो जो था वो
असद के सारे
शहर इकतेदार की आवाओं को जाता है, उन्होंने थोड़ा सा मुझे
تب تک تو محلے کا اچھا بچے کاشف کہلاتے تھے. اچھا ہماری دوسری مہمان روبینہ. روبینہ مجھے اب کہانیوں کا ذکر میں جب کہنے والی تھی آپ سے, مثلا آپ کی کہانی ہے 13واں سال, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے دل پر اس کہانی کا کیا اثر ہوا, مطلب بہت. اور دوسری کہانی قصور کے خصے, یہ دو کہانیاں میں نے آپ کی تقریباً ساری کہانیاں پڑھیں, اور مطلب وہ جو کہ آپ کے آن لائن آپ نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں وہ کہانیاں, تو خود آپ کو یہ مطلب 13واں سال تو ایک بہت ہی گہرے شعور والی کہانی, اور ایک لڑکی لکھ سکتی تھی یہ کہانی. اور میں شاید تھوڑا سا اندازہ کر سکتی ہوں آپ سے جو میری باتیں ہوئیں کہ یہ آپ کی زندگی کے ذاتی تجربوں سے بہت مختلف کہانی ہے, تو کہاں سے یہ شعور آیا آپ کو اس لڑکی کی کہانی لکھنے کا؟
جی پہلے میں وہ تھوڑا سا کاشف کی بات کو کچھ رسپونڈ کر دوں.
جی جی ضرور.
میں کچھ کمنٹ کرنا چاہتی ہوں سرائکی سے. مجھے صرف یہ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ابو بھی میاں والی کے ہیں, اور یہ سرائکی کی بات کر رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. بڑی خوبصورت اور اچھی زبان ہے, جب بھی ہم میاں والی جاتے تھے تو سنتے تھے تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ اس کا لٹریچر بہت رچ ہوگا اور یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور باقی وہ افسانوں کی جو آپ بات کر رہی ہیں, بہت آپ نے بڑے چن کے افسانے جو ہے نا وہ بتائے ہیں. یہ واقعی بہت, یہ بھی بڑے پسند کیے گئے ہیں یہاں یہ کینیڈا میں. میں ان کی جیسے ریڈنگ بھی کر چکی ہوں ان افسانوں کی مختلف ادبی محفلوں میں, تو ان کو بہت پسند کیا گیا. اور جو جیسے میں نے آپ کو نیا جنم کی بات کی, وہ شاید میں نے نئی کہانی لکھی ادھر بیٹھ کے تو میرے ذہن میں وہ تھی. یہ 13واں سال نا, یا اس طرح کی برف جو میں نے آپ کو بتایا, یہ سب افسانے وہ تھے جو میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں, یا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب ہماری بات ہو رہی تھی کہ میری امی کا اسکول تھا تو اس میں ہمارے جو ایکسپوجر تھا نا وہ عام بچوں سے تھوڑا زیادہ تھا. اگر میں میٹرک کے ایگزام دینے کے بعد 3 مہینے فارغ بیٹھی ہوں تو مجھے امی کہتی تھی کہ اب یہ ٹیوشن کے بچے ہیں تو ان کو آپ پڑھانا شروع کر دو, تو اس سے نا آپ کا لوگوں کا اس کے ساتھ انٹریکشن بچپن سے اتنا میچور لیول پہ ہو جاتا ہے کہ آپ خود میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں اور 8th کلاس کے بچے آپ کو ٹیچر سمجھ کے آپ سے, آپ کو میچور گائیڈ سمجھ کے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, تو وہ نا اس سے بہت چیزیں آپ کو ادھر ادھر کی سننے کو مل جاتی ہیں, تو دیکھنے کو مل جاتی ہیں, اور بہت کہانیاں آپ کے اندر ہوتی ہیں. اسی لیے مجھے یہاں پر ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے رہتے ہیں تم تو کہانیوں کے اس پہ تندور پہ بیٹھی ہوئی ہو, اور اس کو جو ہے نا روٹیاں پکا پکا کے بس لگاتی جاؤ.
اچھی بات کہی انہوں نے. اچھا کاشف, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک شاعر ہمارے ساتھ ہو اور ہم کوئی اچھی سی چیز اس کی نہ سنیں, تو پلیز آپ کی جو میں ایک شعر بتا دیتی ہوں, سنا دیتی ہوں آپ کو. آصف تو بسے تھے یہاں دیر سے مگر ایک دن فصیلے شہر سے جنگل بھی آ لگا, اگر یہ آپ ہمیں سنائیں گے.
نہیں یہ میرا شعر نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے.
اچھا ہے شعر, جس کسی کا ہے تو میں واپس لیتی ہوں اپنے الفاظ.
آپ اپنے نام لگا لیں,
آپ ڈال دیجیے.
نہیں ویسے کاشف آپ کہانیاں تو دوسروں کی آپ اٹھا لیتے ہیں.
نہیں
یہ ایسے نہیں, نہیں روبینہ میں کہانی کا جو ذکر کر رہا ہوں, کاشف افسانہ بھی لکھتا ہے اور اس نے مجھ سے باقاعدہ غیر رسمی طور پہ اجازت نہ لینے کے باوجود ایک سرقہ کیا, جو میں نے اس کو ایک اپنا تھیم بتایا تھا, اس نے وہ لکھ چھوڑا اور مجھے کہا کہ تم تو نہیں لکھو گے, میں نے لکھ دیا ہے.
اسد تمہیں اس لیے نہیں بلایا گیا تھا پروگرام میں کہ ہمارے مہمانوں پہ الزام لگا اور انگلیاں اٹھاؤ. اب آپ لوگ کاشف ان کو بیٹھا رہنے دو, جانے دو.
نہیں بیٹھا رہنے دیں, کیونکہ انہیں کی وہ جو بات تھی. اب مجھے, میں ایک چیز بتاؤں کہ میں اسلام آباد چھوڑ کر جا چکا تھا ڈی اے خان واپس, 2006 کی بات ہے. تو اکثر ہی وہ واحد بندہ تھا جس نے مجھے کہا کہ واپس ڈی اے خان چھوڑو یا تم اسلام آباد آؤ, اور میں اسی کے کہنے پر آیا تھا اور آج میں اسلام آباد میں سیٹل ہوں.
اچھا چلے ہم اپنے دو کالرز کو
لیں. اسد کے ساتھ تو تعلق ایسا ہے, مگر یہ جو اسد نے بات کی ہے, کیونکہ وہ ایک ہم تھیم, انہوں نے مجھے ایک بتائی, کوئی ایک سٹوری تھی ان کی, کوئی ذاتی تھی, تو میں نے اسے وہ افسانے کا روپ دے دیا. مطلب ہے کہ وہ کہانی کا کردار میں نے منظر بنایا, کہانی اس کا اختتام بھی بنا کر, وہ پھر میں نے جو چھاپ دی ایک جگہ, پھر میں نے انہیں بتایا میں نے کہ یہ کتاب کہانی میں نے لکھ لی اور یہ میں نے پبلش کرا.
ویسے آپس کی بات ہے, میں بتاؤں کہ انہوں نے بھی تھیم کہیں سے اٹھایا تھا. اب آپ یہ انتظار میں رہیے کہ جو اصل آدمی ہے تھیم کا مالک, جب وہ آپ پہ الزام لگائے گا.
نہیں نہیں وہ اصل آدمی یہی ہے, وہ کہانی ان کی ذاتی کہانی تھی, مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے اپنے واقعات سنائے تھے.
نہیں کاشف، تھوڑا سا اس میں اضافہ یہ ہے، وہ میں نے بھی اپنی جو کہانی ہے اس میں آپ کو پوری ڈرامائی اور افسانوی تشکیل کے ساتھ آپ کو بتائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں اس کو ٹائٹل کروں گا اگر میری کبھی کتاب آئی، جو تم مجھے اس میں آپ مجھے فورس کرتے رہتے ہو، مجبور کرتے ہو کہ وہ آنی چاہیے. کاشف مجھ سے چھوٹا ہے لیکن بہت انکریج کرتا ہے اور کہتا ہے یار آپ وہ لکھ ہی ڈالو. لیکن کاشف ماشاء اللہ خود بہت بڑی اسپیڈ سے لکھنے والا بندہ ہے. اسی طرح روبینہ کے بارے میں ایک بتاؤں، دونوں کی پرسنالٹی میں ایک چیز بڑی کامن ہے میں نے جو نوٹس کی ہے، دونوں آپ کو جب آپ ان سے ملیں گی تو دونوں آپ کو تھوڑے شائع شائع اپنی ذات میں گھندے ہوئے کہیں یا اپنی ذات میں گم سمٹے ہوئے. ان کی دیکھیں سمٹی سمٹی دھوپ ہے، اور ان کی بھی جو بک ہے وہ بھی وہ بھی لپٹی کہانیاں ہیں. تو یہ سمٹی اور لپٹی ہوئی پرسنالٹیز ہیں، دونوں میں یہ بڑا کچھ کامن ہے.
لیکن
دونوں لکھتے بہت بولڈ ہیں، اسپیشلی روبینہ بہت بولڈ لکھتی ہیں. اور میں نے تو غالباً انہیں ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کبھی کبھی تو منٹو صاحب کا بھی تاثر ملتا ہے. منٹو صاحب کی طرح کا لکھنا کوئی عام بات نہیں ہے، بڑی بات ہے ہر دو لحاظ سے. یعنی ایک تو بہت قداور وہ شخصیت ہیں، قداور لکھاری، اور پھر روبینہ کی جو کچھ کہانیاں ہیں کمال کی ہیں.
کی کہانیوں میں جو مجھے جو میں کہوں گی، کیونکہ منٹو صاحب کا تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں اسٹیچر جو ان کا تھا تو ہم نہیں ان کی بات کر سکتے، لیکن روبینہ کی کہانیوں میں ایک بات ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب باہر کے ملکوں میں آ جاتی ہیں خواتین اور مرد جو بھی، وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ دقے انوسی ہو جاتے ہیں اور زیادہ سمٹ جاتے ہیں، کیونکہ ایک محدود سا سرکل ہوتا ہے تو ہر وقت ان کو خدشہ رہتا ہے کہ ہائے ہائے لوگ کیا کہیں گے. تو مجھے پتہ نہیں کہ روبینہ اس سے اتفاق کریں گی یا نہیں، لیکن میرا تجربہ یہی ہے کہ میں نے پاکستان میں لوگوں کو زیادہ وسیع النظر اور زیادہ سمجھدار پایا، اور زیادہ پڑھنے لکھنے والا پایا بہ نسبت اس کے کہ جب وہ لوگ مغرب میں آتے ہیں تو وہ نہ جانے ان کے دل میں کون سے خوف اور خدشات ہوتے ہیں. تو کیا یہ جب آپ نے کہانیاں لکھیں اور وہاں سنائی بھی ہوں گی آپ نے حلقوں میں، تو کیا ریئیکشن ہوا خاص طور پہ دوسرا جنم جیسی کہانیوں کا؟
ہاں جی، وہ نیا جنم جو کہانی تھی میں ڈرتے ڈرتے میں نے پڑھی ایک اصلی نافل میں. مجھے لگا کہ کیونکہ یہاں کینیڈا میں تو جب میں نے پڑھی تھی تو اس کو یہاں پر بھی اس کو کہا گیا تھا کہ بڑی سینسبلٹی سے وہ ایشوز کو ٹچ کر دیا گیا جس کو شاید آدمی بھی نہ اس طرح لکھ سکیں. لیکن سلیقے سے لکھنا، وہ جیسے منتو صاحب کی بات کرتے ہیں، لوگ فحاشی کا الزام لگاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہوتی ہے، اس کو ایکسپریس کرنا ضروری ہوتا ہے کچھ چیزوں کو. تو اسی طرح میں نے جب یہ کہانی پاکستان میں جب میں نے پڑھی تو میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. میرا حالانکہ بالکل ڈفرینٹ ایک اوپینین تھا، مجھے یہ لگتا تھا کہ اس طرح کی کوئی کہانی ہے، ایک حلال بیوی کے نام سے کہانی ہے میری اس میں، نئی جو کتاب آئی ہے اس میں. اور مجھے تھا کہ وہاں پہ تو شاید اس چیز کو بڑے برے طریقے سے لیا جائے گا اور بڑا کرٹیسائز کیا جائے گا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تو ادیب تو لوگوں نے تو اس کو ٹھیک لیا ہی لیا، لیکن جو عام سننے والے تھے وہ لوگ بھی، یعنی ان کو بھی صحیح میسج ملا جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی. یہ نہیں ہوا کہ کسی نے ایک لائن پکڑ کے تو گھول گپاڑا مچا دیا، جو یہاں پر ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک مطلب کی لائن پکڑ لیتے ہیں، کوئی لیبرل پکڑ لیتے ہیں، کوئی مولوی پکڑ لیتے ہیں اور آپ کا اگلا اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں،
اور وہ تو کھو ہی جاتا ہے. جو بات آپ دراصل کہنا چاہتے ہیں وہ ساری تنقید میں اور طنز میں اور تبصروں میں کھو جاتی ہے. اچھا کالرز ہمارے ساتھ ہیں کچھ، اور ان کو ہم پہلے لے لیں. ایک کچھ لوگوں نے آپ لوگوں کا خوش آمدید کہا تھا فیس بک پر ہمارے پیج پہ، جس میں ایبٹ آباد سے حیات راہی ہیں، فاروق ماسٹر فاروق صاحب ہیں، اس کے علاوہ شاکر اللہ جان نے دونوں کو سلام کہا تھا، اور انہوں نے کاشف سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کو اردو کا کون سا شاعر پسند ہے، ان کا کوئی شعر سنائے. اور روبینہ سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو کون سی خاتون شاعرہ پسند ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کو ادا جعفری پسند ہے تو ان کا کوئی شعر سنائے شاکر اللہ جان. تو چلیے پہلے کاشف آپ بتائیے کہ آپ کو کون سے اردو کے شاعر پسند ہیں.
اردو کے شاعر تو بہت سارے ہیں، تھوڑے تھوڑے پڑھتے رہتے ہیں. میں قاصر صاحب کا جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، قاصر صاحب نے جو ان کی ذات ایک ایسی تھی کہ وہ ایک ڈی اے خان کے ایک دور دراز گاؤں میں انہوں نے بیٹھ کر ایسے ایسے شعر لکھے جو احمد ندیم قاسمی جیسے لوگ چونک گئے، اور انہوں نے قاسمی صاحب نے انہیں پھر 1977 میں متعارف کرایا. مطلب یہ کہ ان کی جو غزلیں ہیں، انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں، تو وہ جو میں نے ان کا پہلا شعر آپ کو بتایا تھا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. میرا فیوریٹ شعر یہی ہے. اور پسندیدہ شاعر بھی ہیں, غلام محمد قاصر ہی ہیں.
اور ویسے کاشف کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ اسی طرح کے فنکاروں کو, شاعروں کو, ان کو ایک طرح سے تلاش کر کے نکال رہے ہیں اور پبلش کرتے ہیں. کاشف آپ نے, کاشف تھوڑی اس بارے میں روشنی ڈالی ہے اس سے پہلے کہ روبینہ آپ نے پسند کا شعر بھی سنائے.
آپ جو پسند کا بھی یہی سنائیں گے, میں شعروں کے معاملے
روبینہ ایسا تو نہیں کر رہے, پسند کا کوئی جملہ سنا دیجیے تو میں یہی کہہ سکتی ہوں اپنا.
کاشف وہ بتائیں جو آپ کاف پبلیکیشن سب سے پہلے اپنا جو آپ خبر نامہ شائع کرتے تھے, اور کاشف کے بارے میں بتاتے چلو, جب یہ 2006 میں پہلے 4 میں آئے پھر 6 میں, تو بالکل کیا کہنا چاہیے, پتلے پتنگ اسمارٹ سے ایک بچہ جیسے یونیورسٹی سے فریش فریش آتا ہے, بالکل
ان باتوں کا بہکی بہکی باتوں کیا,
لیکن وہ یہ کہتے کہ جب وہ ان کو بڑے بڑے ادیبوں کے خط آتے, اس وقت وزیر آغا صاحب بھی تھے, قاسمی صاحب بھی تھے, تو ان کو بڑے عزت کے ساتھ, بڑے بڑے القاب کے ساتھ وہ مخاطب کرتے, تو کاشف کی اپنی فیلنگز کیا ہوتی تھی؟ کاشف وہ بتاؤ.
جی کاشف.
جی وہ یہ تھا کہ ہم نے 1999 میں غلام محمد قاصر کی وفات کے بعد ہم نے ان کی یاد میں ایک ادبی تنظیم کی بنیاد رکھی.
جی.
تنظیم کا نام غلام محمد قاصر رکھا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے غلام محمد کا غین قاصر کا ہم نے پورا کاف لے لیا تھا. اس کے بعد کاف پبلیکیشن کے نام سے ہم نے ایک ادارہ بنایا. ہم نے کہا کہ یہاں پہ وہاں ڈی اے خان جیسے علاقے میں کتابیں چھپانے کا رجحان ہی نہیں تھا, تو وہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا یار لاہور جاتے ہیں, ڈی اے خان میں پریس ہے نہیں, تو ہم ایک کتاب شروع کراتے ہیں. ہم نے شہاب صفدر کی پہلی کتاب, ہم نے سن 2000 میں پہلی کتاب ہم نے شائع کی, لہریں لیتی پیاس کے نام سے.
اچھا.
اور وہ پہلا قطرہ ثابت ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے دوسرے سال آئی ماسی انحراف کے نام سے, طاہر شیرازی کی, سید افتر سیال کی, ہم نے وساک شائع کی, تو وہ ایک سلسلہ چل پڑا. اور اب ہم نے ڈی اے خان سے کم از کم 40 سے 50 کتابیں صرف ہم نے شائع کی ہیں, مطلب یہ کہ لوگوں نے خود بھی چھپائی ہیں, تو وہ اتنا جو پچھلے 50 سالوں میں جتنی کتابیں نہیں چھپی وہ ہم نے 10-12 سالوں میں اس سے زیادہ چھاپ دی. تو وہ اب رجحان ڈی اے خان میں کتاب چھپانے کا, لکھنے کا, وہ اس طرح زیادہ ہو گیا. پھر 2002 میں پھر ہم نے کہا کہ یہاں سے ایک ادبی اخبار شروع کرتے ہیں. ویسے اخبار تو پورے ملک سے نکل رہے تھے, ڈی اے خان جیسے علاقے سے ادبی اخبار نکالنا, اور وہ بھی پھر ہم نے اسے پورے ملک میں پہنچایا شاعر ادیبوں کے ساتھ. پورے ملک سے ہمیں خبریں آتی ہیں, کتابیں تبصرے کے لیے موصول ہوتی ہیں. تو اس میں ایک دفعہ مجھے یہ تھا کہ میں یونیورسٹی میں تھا, فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا, تو کالج کیونکہ میگزین کا ایڈیٹر میں تھا اس کا اخبار کا, تو مجھے اوکاڑا سے ایک خاتون شاعرہ کی کتاب موصول ہوئی. تو انہوں نے لکھا پیارے انکل کاشف رحمان کاشف کے لیے محبت کے ساتھ. اور نیچے آخر میں انہوں نے لکھا آپ کی بیٹی پلانی پلانی, انہوں نے نام لکھا اپنا. تو میں نے پھر انہیں خط لکھا جوابی کہ میں نے کہا چلو وہاں تک تو ٹھیک تھا پیارے انکل کی حد تک, مگر بیٹی میں نے کہ میں ابھی خود 23 سال کا نوجوان ہوں, تو میں نے
چھوٹا سا بیٹا ہوں,
میں آپ کو بیٹی نہیں بنا سکتا.
بہت خوب. اچھا کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں. ریاض صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کہاں سے خدا جانے. جی ریاض صاحب, ریاض الدین صاحب, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. مشتاق احمد ہیں ڈیرہ غازی خان سے. مشتاق صاحب ان کی بھی سوری آج ٹیلی فون بہت خراب ہے.
ظفر
مجھے لگتا ہے کہ بس کچھ ڈراپ پڑ گیا, دو مہمان انہوں نے کہا یک نہ شد دو شد. تو ظفر اقبال ہے بہاڑی سے. جی ظفر صاحب.
السلام علیکم محترمہ باجی صاحبہ.
جی وعلیکم السلام
باجی صاحبہ, آپ کو اور معزز مہمانوں کو اور ہمارے محترم پیارے بھائی ارسلان شریف صاحب کو, پروڈیوسر صاحب کو میرا سلام. جی
اور پیارے بھائی اسد.
جی اسد صاحب کو بہت بہت سلام. جناب اسد بھائی ناراض نہیں ہونا, میں سار سال نا جی ویٹ کافی تھا. میں اب تو باجی صاحبہ گزارش یہ ہے کہ میں محترم مہمانوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ اشعار جو لکھتے ہیں نا جی, اس کے کوئی خاص موڈ ہوتا ہے ان کا, یا موسم کا اثر ہوتا ہے, یا ہر وقت یہ لکھ سکتے ہیں؟ ہم ایک میلے میں بیٹھے تھے, ایک پنجابی شاعر فرائچی کا شاعر ملا جی ہمیں, وہ سرکس وغیرہ یا جو گیمز وغیرہ ہو رہی تھی نا, تو دوستوں نے فرمائش کی کہ اشعار میں اس کو قلم بند کرو. تو یقین جانے اسی وقت اس نے نا جی فرائچی میں اشعار بنا کر سنایا سب کو. ان کو بھی ایسے فوراً آ جاتا جی. دوسرا آپ کا ایک پیغام ہے باجی صاحبہ, آپ کے بہت ہی نا آپ کی رسپیکٹ کرنے والے آدمی جی چودھری محمد اسکر جاٹ گڑھ موڑ سے جی, وہ آپ کے دیرینا پروگرام ارشد راج سے ویو اے کے سن رہے ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرا سلام ضرور باجی صاحبہ کو دینا.
وعلیکم السلام. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے دونوں کو شاعر بنا دیا, لیکن ان میں سے بلکہ ہم ان کو تو کہانی کار بنا سکتے ہیں کاشف کو, کیونکہ وہ کہانیاں لکھتے تھے بقول اسد کے, ان سے پلاٹ لے لے کے اور ان کی پلاٹ پہ قبضہ کر کے. لیکن بہرحال اب دونوں سے سوال یہ تو پوچھا جا سکتا ہے نا کہ یہ جو آمد ہوتی ہے اس کا کوئی موسم سے بھی تعلق ہے آپ لوگوں کی؟
میں جواب دوں یا
دونوں جس کا دے جائے؟
شاید تو وہ ہیں. ویسے میں اپنا بتا دوں, میں نظمیں بھی کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے, میں نے بتایا نا جب ٹائم تھوڑا ہو ذہن میں کچھ خیال آ رہا ہو. یہ بات مطلب ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے وہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اتنا کچھ بھر گیا اور بس نکلنا, اور اتنا وہ موسم بھی ایسا اچھا لگتا ہے کہ بس دل کرتا ہے بس کاپی پینسل پکڑ کے یا وہ ٹائپ اس پہ ٹائپنگ شروع کر دو, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جاؤ. تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, لیکن جو ایک ٹرین رائٹر ہوتے ہیں ان کو, جیسے میں نے کالم لکھنا ہے تو اس کے لیے مجھے موڈ کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, مجھے لکھنا ہی لکھنا ہے. تو وہ جب لکھنے بیٹھو تو پھر خیالات خود بخود آتے رہتے ہیں, لیکن جب کچھ خیال آ جائے رات کے کسی پہر اور آپ نے اس کو نظم کی صورت میں یا کہانی کی صورت میں لکھنا ہے تو وہ ایک بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہے, وہ شاید ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ والا کاشف
جی, کاشف اب آپ بتائیے.
میں اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ وہ بات ٹھیک ہے انہوں نے کہ وہ کہا ہے کہ نثر لکھنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. نثر جب آپ کسی خیال پہ کہانی کے اوپر فوکس کر کے بیٹھنا پڑے گا آپ کو, اس کے بعد وہ خیال آپ کے دماغ میں بنتے رہتے ہیں اور پھر وہ کاغذ کے اترتے رہتے ہیں. مگر شاعری یہ ہے, وہ کسی نے پتہ نہیں کس نے کہا ہے مگر کیا خوب کہا ہے کہ تخلیق جو ہے سوئے ہوئے بچے کے مسکرانے جیسا عمل ہے جس میں اس کے شعور کی کوشش نہیں ہوتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تخلیق جب آ رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کب وہ اس کے اوپر وہ بلکہ مدر صاحب ہمارے ایک مہمان دوست ہیں مظلوم اسلام صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے پر روزانہ تخلیق کی دیوی آتی ہے. کہتا وہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے کس کام میں لائے, کہ وہ اسے کوئی اچھی لائن لکھ لے, کوئی اچھا جملہ کہہ دے, کوئی اچھی بات کر لے, کوئی اچھا پروگرام آرگنائز کر لے. کہتے ہمیں عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ دفتروں میں ادھر ادھر وہ جو وقت ہوتا ہے وہ لمحہ ہوتا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. کہتا شام میں جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو اگر وہ لمحہ اور وہ دیوی جس ٹائم آئی ہے وہ برابر ہو جائے تو وہ شاہکار تخلیق پا جاتی ہے.
تو چلیے کوئی شاہکار کیوں نہ ہو جائے جو آپ کا اب تک, کیونکہ میں اگر کوئی فرمائش کروں گی پتہ لگا پھر میں نے کسی اور کا شعر پڑھ دیا جو آپ کے نام سے لکھا ہوا.
اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ لاہور کے شاعر ہیں کاشف رحمان.
اچھا,
تو ان کا میرا خیال ہے کچھ کلام نیٹ پر موجود ہے, شاید آپ نے ان کا کاپی کر لیا ہے.
تصویر اس میں ایک جگہ تصویر آپ ہی کی لگی ہوئی ہے, بڑی غور سے.
آپ کی کتاب میں دوسروں کا کلام ہے کاشف, یہ تو ایک سوال ہے. لیکن میں
کہانیاں شعر بھی ہے.
اچھا, میں اس میں ایک سوال دونوں سے کہہ رہا ہوں,
آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ دو تین دفعہ میرے ساتھ ہو چکا. وہ ادب لطیف لاہور کا, ادب لطیف لاہور کا ادبی پرچہ ہے. تو ان کی ایڈیٹر نے ایک خط مجھے موصول ہوا کہ آپ کی ہم نے دو غزلیں موصول ہوئی تھی, ایک غزل ہم نے رکھ لی ہے, ایک غزل آپ کو واپس بھیجوا رہے ہیں. اب وہ میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ غزل نہ میں نے لکھی نہ میں نے بھیجی, تو انہوں نے مجھے کیوں بھیج دیا. وہ بعد میں پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یار اس نام کے ایک اور شاعر بھی ہے وہ لاہور میں.
اچھی بات تو یہ تھی کہ ویسے غزل کے ساتھ جو چھپی تھی اس کا چیک بھی ساتھ آتا تو اس سے پھر زیادہ آپ کو اچھا لگتا.
لیکن اب ان سے پہلے سنیں,
ہاں میں ان کا کلام سن لیتے ہیں, پھر میں ایک سوال دونوں کے لیے
پھر اس کے بعد پہلے کلام.
جی, ایک تازہ غزل ہے جو کتاب میں بھی شامل ہے, آخری غزل یہ تھی تو میں وہ سنا دوں. اب اسے خود سے جدا کیسے کریں, دل کو راضی برضا کیسے کریں, اب اسے خود سے جدا کیسے کریں, دل کو راضی برضا کیسے کریں, جو کسی طور کسی کا بھی نہیں, جو کسی طور کسی کا بھی نہیں, ہم اسے اپنا خدا کیسے کریں, ہم اسے اپنا خدا کیسے کریں, کوئی خواہش کوئی حسرت نہ ہو جب, کوئی خواہش کوئی حسرت نہ ہو جب, تم ہی بتلاؤ دعا کیسے کریں, تم ہی بتلاؤ دعا کیسے کریں, دکھ تو یہ ہے کہ کوئی دکھ بھی نہیں, دکھ تو یہ ہے کہ کوئی دکھ بھی نہیں, اپنے اس دکھ کی دوا کیسے کریں, دکھ تو یہ ہے کہ کوئی دکھ بھی نہیں, اپنے اس دکھ کی دوا کیسے کریں, ایک ہی شخص کی خاطر کاشف ساری دنیا کو خفا کیسے کریں.
اچھا, بہت خوب. ایک کالر کو ہم لے لیں پھر اسد آپ دونوں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. مرید خان ہے ہمارے ساتھ میاں والے سے. جی مرید خان,
السلام علیکم جناب, میں دیوبند کلمی والے سے بات کر رہا ہوں. کاشف صاحب کو, اسد صاحب کو اور آپ سب کو, نجمہ کو بھی میں سلام کہتا ہوں. تو میرا ایک سوال ہے کہ کندھا تو ماری نچوے میری لگی کلیجے وچوے, اچے دکان تے پئی پکدی چاہ مایا, کھن دی پیساں گڑ دا آندا ہے سا مایا. مطلب کی ہے؟
بابا میں نے تو مطلب آ گیا ہے, لیکن ظاہر شہناز آپ کو یہ مطلب نہیں سمجھا سکیں گے. کاشف تسی دسو.
کاشف
جی جی,
آپ سے شیروں کا مطلب بھی پوچھا جائے گا. اب آپ بتائیے, ثابت کیجیے کہ آپ سرائکی کے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ آپ کا امتحان لے رہے ہیں مرید خان داؤد خیل سے. آپ کو میں سچ بتا رہی ہوں, ہمارے کالرز ایسے ہی ہیں سارے.
نہیں نہیں, میں وہ بھائی سے معذرت کروں گا کہ میں سرائکی صرف بولنا اور اس کا مطلب کا مجھے نہیں پتا. میں وہ پھر اپنے دوستوں سے پورا بریف لے کر پھر کسی کو آگے بتا سکتا ہوں.
چلو
نہیں, پھر وہ خیر میں ہی سمجھا دیتا. مرید میں اگر اس کو بریف کروں, آپ ایک دفعہ پھر بول دیں, میں سمجھا سکتا ہوں. ہمارے بہت سارے لسنرز کو کٹ گیا تو چلو آگے چلتے ہیں. ذرا ایک سوال عموماً ویسے پوچھا جاتا ہے, روبینہ آپ سے بھی یہ ہوگا اور کاشف آپ سے بھی, کہ ادب اور صحافت دونوں شعبوں سے آپ کا تعلق ہے, دونوں جو شعبے ہیں ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مشکل بھی پیدا کر دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ بعض اوقات میرے جیسے کو تو اس صورت میں بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ صحافی کمیونٹی میں سمجھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اوئے شاعر ہی اوئے, یعنی یہ صحافی نہیں ہے تو یہ تو کوئی ادیب ٹائپ چیز آ گئی, اور ادب میں اگر آپ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ادب کا کیا پتا, یہ تو صحافی ہے. کیونکہ صحافت میں تھوڑا سا کھردرا پن ہے, تھوڑی سی سمپلسٹی زیادہ ہے, ادب کے اندر آپ کو تھوڑی سی سکیل زبان بھی استعمال کرنا پڑتی
ہے, وہاں سبجیکٹیو زیادہ ہے.
تو وہ اس ہیلپ بھی کرتے ہیں کمیونیکیشن میں, لیکن مشکلات بھی آتی ہیں. آپ کو دونوں شعبوں میں رہتے ہوئے اس بارے میں جو تجربات ہوئے وہ بتائیے گا.
پہلے کاشف آپ بتائیے.
اس میں میرے ساتھ تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ ہمارا جو میرا کام ہے اسائنمنٹ ڈیسک کا, تو اس میں ہمیں فیلڈ میں جانا نہیں پڑتا, تو ویسے ہمیں صرف اس میں مجھے نقصان یہ ہوا کہ ادب میرا جب سے میں نے صحافت شروع کی ٹی وی چینلز میں آیا, ٹی وی چینل کی کیونکہ دوڑ اب اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہم وہ باقی روٹین کی لائف جو ہے وہ ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ صحاف شاعری وغیرہ اب سب چیز خواب ہو گئی ہیں. اب میں نے وہی عرض کیا کہ میرے سے اب کم از کم کوئی 3-4 سال پہلے, بلکہ میرے سے ابھی کسی نے کچھ پوچھا, کہتا ہے یار وہ سما میں آپ کو 5 سال ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا سما آنے کے بعد میں نے 3 نظمیں لکھی اور میرے 2 بچے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ کہ انہوں نے میرے سے بالکل ختم. کہانی مجھے یاد ہے کہ آج ٹی وی لاسٹ ٹائم جب میں آج ٹی وی میں تھا تو میری نائٹ ڈیوٹی لگی تھی, تو نائٹ میں کام نہیں ہوتا تھا, ساری رات آپ اکیلے بیٹھے ہیں, سناٹا ہوتا تھا, تو آپ وہاں لکھتے تھے. میرا لاسٹ افسانہ جو تھا وہ میں نے آج ٹی وی میں کے دور میں لکھا تھا, مطلب یہ کہ 5-6 سال پہلے, اس کے بعد میں سے کہانی نہیں لکھی گئی ابھی تک کچھ بھی.
اچھا,
تو وہ صحافت نے ہمیں, صحافت نے نقصان یہ دیا کہ ہم سے وہ ساری چیزیں چھڑوا دی. مطلب ہے کہ تخلیق کا جو عمل تھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ تخلیق آتی بھی ہے تو کہیں ہم سے اچھا ٹکر بن جاتا ہے, کہیں اچھا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے, کہیں لائن اچھی دے دی ہے, کبھی ہیڈ لائن اچھی بنا دی آپ نے, تو وہیں وہ جو ہماری تخلیقی صلاحیت ہے تو وہیں دفتر میں ہماری ختم ہو جاتی ہیں.
اچھا,
تو اس میں اگر ہم, یا میں کاپی ایڈیٹر ہوتا تو شاید میرا اسی ماحول میں, کیونکہ وہ اس میں کاپی ایڈیٹر کے پاس ذرا مارجن زیادہ ہوتا ہے لکھنے کا, کہانی اپنے وہ تخلیقی عمل سے گزرتا ہے. وہ بھی
ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد آپ کو کاپی ایڈیٹر بنایا جائے, پرزور سفارش.
میرا بھی بعض ٹائم موڈ ہوتا ہے, میں اپنے بیورو چیف صاحب سے کہتا ہوں کہ مجھے سر وہ کاپی
ڈیموٹ کر کے کاپی ایڈیٹر
بنا دیں, وہاں پہ وہ جو آپ کی جو وہ اندر کی دستک ہے وہ ذرا پوری ہو جاتی ہے, کہ آپ وہ کوئی اچھی لائن دے دیتے ہیں, کوئی اسکرپٹ کے اندر بھی آپ ایک کہانی کر سکتے ہیں نا, مطلب کہ آپ کے پاس وہاں چانس ہوتا ہے کہ آپ وہ 1.5 منٹ کی جو اسٹوری ایک دے رہے ہیں آپ اس کے اندر بھی ایک کہانی لکھ سکتے ہیں.
میں اسی پہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں, جو آپ کا شعبہ ہے اسائنمنٹ ایڈیٹر کی جو آپ کی جاب ہے, اور روبینہ کو ابھی اس کا جواب دینا باقی ہے, لیکن چونکہ کالز ڈراپ ہو رہی ہیں پہلے کال لے لیں بہاولپور سے ریاض احمد کی, اس کے بعد پھر روبینہ سے پوچھیں گے. جی ریاض صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی بھیا کیا
حال ہے؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے
بیٹا کیا حال ہے آپ کے؟
جی سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک.
پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے محفل میں 65 سال کا بوڑھا بات کر رہا ہے.
نہیں تو نوجوان تو ہمارے مہمان ہیں نا, تو
ہاں جی ہاں جی ہاں جی,
تو آپ کو اجازت ہے
میں بات کرتا ہوں. مجھے بھی جراثیم چمٹے ہوئے شعر کہنے کے,
اچھا تو شعر سنائیں گے آپ, اس کا مطلب ہے؟
جی جی
سنا دیجیے ارشاد.
شاہوں کے مقابل لڑتے ہم نے اہل قلم دیکھے, شاہوں کے مقابل لڑتے ہم نے اہل قلم دیکھے, قلم کی ٹکر سے گرتے شاہوں کے علم دیکھے. نازاں تھے جو اپنے زور بازو پر ریاض, ٹکرائے جو قلم سے دیکھے سر قلم دیکھے.
بہت خوب, بہت شکریہ ریاض صاحب. اور ہمیں ایک میسج بھیجا ہے کلگام کشمیر سے, یعنی بھارتی کشمیر سے, ماسٹر فاروق بھر صاحب نے. بہت خواہش مند ہے آپ دونوں سے بات کرنے کی, بدقسمتی سے انہوں نے سوال نہیں لکھا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سوال لکھ دیں. ہم فون ان کا مسلسل کوشش کر رہے ہیں, ارسلان ملا نہیں ہے. تو میں روبینہ, آپ جو سوال پوچھا تھا اسد نے, وہ آپ دونوں سے
وقت رہ کے جواب دیتی ہوں.
جی,
اس میں یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں دونوں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. اور جتنا جیسے ابھی اسد نے شروع میں میرے انٹرو کرواتے ہوئے کہا کہ میرے اندر کانفیڈینس ہے, اور وہ کانفیڈینس آتا ہے آپ کو پڑھنے سے. اور جب آپ پڑھتے ہیں کسی کالم کے لیے یا کسی ٹاک شو کے لیے یا کسی بھی اس طرح کے معاملات پہ نظر, یا کرنٹ افیئرس بھی آپ رکھتے ہیں, اس کے لیے آپ ہسٹری میں جب جا کے دیکھتے ہیں, وہ سب چیزیں آپ کو لٹریچر لکھنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں, اور وہیں پہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں ایک عام لکھنے والے سے, اور ایک کہ آپ ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو کتنا دیکھ سکتے ہیں. ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا, اگر آپ کہانی کون سی باقی رہ جاتی ہے, وہی باقی رہ جاتی ہے. یہ ہم لیجنڈز کن کو کہتے ہیں جو لوگ سروائیو کر جاتے ہیں ٹائم بارز کو, تو وہ جو ٹائم بارز کی لمٹس کو کراس کر کے پیچھے ماضی میں بھی جانا اور آگے کو بھی دیکھنا, تو آگے کو ہمیں دکھاتی ہے صحافت پہ جب ہم نظر رکھتے ہیں, یہ عام کرنٹ افیئرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. اور جو آپ کو پیچھے ماضی میں جب آپ جاتے ہیں, تو آپ کو وہ چیزیں لٹریچر میں, پرانی چیزوں کو, آپ ہسٹری میں, ہر چیز میں آپ کو, اب آپ کالم لکھیں یا آپ کہانی لکھیں, وہ اب جیسے میں نے حلال بیوی والا, مطلب یہ اس سے کوئی ایسی اچھی اگزامپل دی ہے, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ میں نے اس سے حلالہ کے نام سے پہلے کالم لکھا جو کینیڈا میں ہم نے نوٹس کی چیز کہ یہ ہو رہی ہے. اب یہ ایک آئیڈینٹیفائی کرنا تھا ایک پرابلم کو جو کمیونٹی کو ہو رہی تھی, اور اس کا لوگوں کو بتانا تھا. تو اسی کو وہ جب اتنا پاپولر ہو گیا اور مجھے لگا کہ یہ ایسا ٹاپک تھا جس کو ہاتھ ڈالتے تھے سب, ڈر رہے تھے, تو اس کو کیوں نہ کہانی بھی بنا دوں, تو پھر میں نے اس کو کہانی میں بھی کنورٹ کر دیا. تو جو بات وہ ہوتی ہے نا, شعوری کوشش رائٹر کہاں ڈالتا ہے, کیونکہ میتھڈ اور میڈنس دونوں چلتی ہیں جب آپ کی کریشن اچھی بنتی ہے. تو میڈنس تو وہی جو کاشف ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک آتا ہے وقت, آتا ہے وہی نازل ہوتی ہے, یا کوئی ایسا الہام کا ٹائم ہوتا ہے, ہر ایک پہ دستک دیتا ہے, لیکن اس کو شعوری کوشش وہاں پہ داخل ہوتی ہے جب ہم اس کو میتھڈ کے ساتھ ڈفرینٹ چیزوں میں کرتے ہیں. اور صحافت
میں ایک بات یہاں پہ تھوڑا سا کم, اس لیے ایک سوال میں, کیونکہ آپ سمجھ میں آ گئی بات ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گی. میں نے آپ کا, میں ایک تو آپ کی کہانی ہے ٹھیک ہے نا, جس میں ہمیں ایک فیمنسٹ خاتون نظر آتی ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ اس میں کسی حد تک فیمنزم ہے. اچھا, پھر میں آپ کا ایک کالم دیکھ رہی تھی, کئی میں نے کالم پڑھے آپ کے, نوائے وقت میں بھی چھپتے ہیں, ان میں سے ایک طلاق یافتہ خواتین کے بارے میں تھا, جس سے مجھے کچھ ایسا تاثر ملا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ آپ قطعاً مخالف ہیں, لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ اس بارے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے خواتین کی کہ وہ طلاق لیں. اچھا, میرا اس میں جو بہت ساری زندگی کو دیکھنے کے بعد اور پروگرام کرنے کے بعد اور پاکستان میں عورت کی حالت کو دیکھنے کے بعد, کہ شاید ہم یہاں ویسٹ میں بیٹھ کے تو یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن جب ہم پاکستان کے کسی اخبار کے لیے لکھتے ہیں تو شاید یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ ایک قدم جو بڑی مشکل سے آگے بڑھا ہے, جس میں اس کو تو چھوڑیے آپ, خود مڈل کلاس میں خاتون کا طلاق لینا ایک سب سے بڑا داغ تھا, اور ماں باپ کہتے تھے جی جہنم میں گزارو مگر پوری زندگی گزار دو, لیکن اس لیے گزارو کہ طلاق کا داغ نہ لگے. تو کیا اس میں یہ خطرناک بات نہیں ہے کہ اس میں آپ جیسی سمجھدار خاتون اس چیز کی کسی بھی طور پر حوصلہ افزائی کریں کہ طلاق نہ لی جائے؟
میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو کالم میں مجھے کہا بھی جاتا ہے کہ کالم میں آپ کو بھی رائٹ ونگ کی لگتے ہیں جب لکھتے ہیں, اور افسانوں میں آپ لیفٹ کی, میں رائٹ لیفٹ کو نہیں مانتی. میں نے جیسے نشاندہی کی بات کی ہے, اور اس میں اس کالم میں میرا خیال ہے میں نے پرٹیکولرلی نام لیا ہے کہ کینیڈا میں کینیڈا کی عورت میں یہ بات ہو رہی ہے اور یہاں کے سسٹم میں, میں پہلے بھی اس طرح کا بہت لکھ چکی ہوں اور یہاں پہ ریڈیو پروگرام میں بھی بات کر چکی ہوں کہ 911 کا بھی استعمال جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جب صدیوں کی غلامی کے بعد یا آزادی ملتی ہے تو اس کو اس کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک دم جیسے ہم کہتے تھے پاکستان میں میڈیا آزاد ہوا ہے تو ایک دم
بگڑ
بچ گیا تھا.
بالکل.
تو مجھے یہ ہے کہ جب آپ کو آزادی ملتی ہے تو جو جینوئن کیس ہیں, اور یہ میں نے لکھا اس میں کہ وہ مجھ پہ یہ تانے پڑیں گے, لیکن میں اس مظلوم عورت کی تو بات ہی نہیں کر رہی جو پس رہی ہے, وہ تو پستی جاتی ہے. اور وہ پاکستان میں آج بھی یہی حال ہے کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی, جہاں لینی چاہیے وہ بھی نہیں لے سکتی. لیکن میں تو یہاں کے بیک گراؤنڈ کی بات کر رہی ہوں جو یہاں پہ ٹیمپٹیشنز اور مافیاز بن چکے ہوئے ہیں, اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا جہاں پہ کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے, ہم اس بجٹ کے واقعات دیکھیں
جی.
ان کو بھی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ اسی فلو میں بہتے جائیں جو لبرلز کہہ رہے ہیں یا جو فیمنسٹ موومنٹ ہے. تو آپ اپنی جو صحیح بات ہے اس کو بھی تھوڑا سا پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
کاشف صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے.
جی کاشف
سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے.
نہیں کاشف سے نہیں, میں بلکہ روبینہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر گفتگو ہوتی ہے یہاں پہ, خواب فلم پہ بات کر رہے ہوں یا باقی چیزوں پہ, تو کہانی کا فقدان نظر آتا ہے. تو اسی وجہ سے فلمیں اسپیشلی جو ہمارے ریجن میں بن رہی ہیں بشمول بھارت کے, تو ان کو مشکل کا بھی سامنا ہوتا ہے. کہانی ملتی ہے ہمیں روبینہ کی افسانوں میں, اور جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ پہلو ہے, اور وہ ارد گرد کے کرداروں کو کھوج کے بعض اوقات بالکل حقیقی کریکٹر آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ محض کوئی افسانہ نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ وہ کردار ہیں جو میرے ہمارے ارد گرد موجود ہیں.
بلکہ اسد اس حد تک کہ مطلب اسی لیے میں نے وضاحت کی کہ جو ان کی کہانی تھی تیرہ برس اس کی, کہ روبینہ کی زندگی نہیں ہے لیکن ایسا گمان سا ہوتا ہے کہ جیسے روبینہ کا ذاتی تجربہ ہے. اتنا اچھا لکھا ہوا, اور یہ بڑے کمال, یہ بہت بڑا کمال ہے ایسا لکھ دینا. جی
جی ہاں کاشف, اب جنرلی بتائیے, ادب اور اگین صحافت کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو نئے نئے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں نیوز کے اندر, یہ کتنے,
میں ابھی اصل آپ کی پچھلی بات سے وہ ایک مجھے ابھی بات یاد آ گئی ہے کہ میں 1999 میں دی خان میں تھا, تو ہم نے وہاں پہ ایک سٹوری کی تھی کہ وہاں سے دو چار ماہ کے اندر دو چار بچے نالیوں سے ملے تھے. وہ ہم نے سٹوری کی, تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کوئی پوری سیریز چار پانچ افسانے, چھ سات افسانے لکھے. مطلب دیکھیے ان کے کریکٹر, ان کی سٹوریز کے اوپر کہ وہ بے نام بچے, بلکہ اس کا میرے افسانوں کی کتاب کا نام بھی وہی لو چائلڈ کے نام سے میں نے ترتیب دیے تھے وہ, تو مگر وہ صحافت نے انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ سارا پروجیکٹ میرا رہ گیا.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چلو کہانی پہلے ہمیں ڈرامے میں یا فلم میں ڈلتی نظر آتی تھی, لیکن اب یہ خبر ڈرامے میں کیسے کنورٹ ہوتی جا رہی ہے؟ یہ جو خاص طور پہ جدید ہمیں الیکٹرانک میڈیا پہ نظر آتی ہے بشمول آپ کے ہاں, اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی الٹیمیٹلی انجام کیا ہوگا؟
اب اس میں یہ ہے کہ خبر میں ہر چیز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اینگل نکالیں, اینگل کے لیے آپ خبر, اس کے اندر خبر نکل گئی ہے, اس کے اندر کہانی آپ کے ذہن میں جو وہاں مطلب کہ ہیڈ آفس میں جو ایک بندہ بیٹھا ہے اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہے, اب وہ وجود نہیں رکھتا, مگر اس نے بیورو کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کرائیں. اب وہ خبر نہیں ہے مگر
نہیں کاشف, میرا سوال مختلف ہے. میں کہتا ہوں چلو اینگل اچھا برا وہ ہو سکتا ہے, میں تو اس کی پریزنٹیشن کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر جو ڈراما آ گیا ہے وہ کتنا مستحسن ہے تمہارے خیال؟
کیونکہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مقابلے کی, تو اس مقابلے کی دوڑ میں جب کاشف جیسا آدمی جو زندگی کو جانتا بھی ہے اور ایک ایسے شہر سے آیا ہے جو کہ اسلام آباد کی جو ایک بیوروکریسی ہے اس سے بالکل مختلف دنیا ہے, تو پھر آپ ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے کیسے بیلنس کرتے ہیں آپ اس مقابلے کی دوڑ کو, اور جو آپ کے آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ جو کہانی لوگوں کو سنانی چاہیے اس کو, اس میں
مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر جو کسی چینل میں بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, پالیسی اوپر سے بن رہی ہے, اسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پہ امپلیمنٹ کروا رہا ہوتا ہے.
اچھا
اسائنمنٹ ایڈیٹر صرف جو اسے کہا جاتا ہے, جو پالیسی اسے دی جاتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرا رہا ہے, اس بیچارہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا سکتا. تو وہ ایک اب پھر وہاں سے سننے میں یہ ملتا ہے کہ جی لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, مگر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ سر لوگ یہ جو آپ لوگوں کو دکھائیں گے لوگ تو وہ دیکھنا چاہیں گے, तो वो जो खबर के अंदर से खबरियत निकल गई है और हमने उसके अंदर ड्रामा और एक कहानी डाल दी है कि हर चीज को आपने उसके अंदर गाने लगाने हैं, उसके अंदर सनसनी डालनी है, उसके अंदर म्यूजिक बनाना है। और जैसे इंडिया के ड्रामों में आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, आपके डायलॉग के उतार चढ़ाव के दरमियान में भी वो म्यूजिक आएगा, तो वो खबर के दौरान में भी वो 3 मिनट दो एक लाइन पढ़ेंगे, खबर देंगे, फिर उसके बाद म्यूजिक आएगा अजीत किस्म का, फिर उसके बाद आपने फिर खबर दे दी है, फिर एक ने आपने वो गाना निकाल दिया है। अब तो बास टाइम ये होता है कि 60 सेकंड की एक रिपोर्ट के अंदर 3-3 गाने हमें लगाने पड़ते हैं।
अच्छा, और सिर्फ गाने
उसमें
नहीं,
उसमें ये होता है कि यार खबर, अब मसलन पिछले दिनों ये अयान अली, यहाँ पे हार्ट इशू रहा है पाकिस्तानी मीडिया का, अब अयान आ रही है जा रही है, उसके आने जाने के ऊपर अब वो और कुछ नहीं है खबर उसमें, मगर उसके आपने उसी की वर्डिंग, क्योंकि वो गाने लगाने हैं तो गाने के हिसाब से आपने,
आप तो शायर हो ना, आपके लिए तो आना जाना ही खबर है, आना जाना ही शायरी है।
नहीं, अब ये नहीं पता ना कि आना या जाना। अच्छा सुनिए काशिफ, मजाक
में मतलब ये है कि आजकल ये हमें वो खबर जो बनानी होती थी वो खबर कहीं पीछे रह जाती है, वो हमें कहते हैं कि कोई साइडलाइन चीज उसके अंदर से मिल गए, कोई ड्रामा मिल गया, तो वो हमने वो पूरा इवेंट छोड़ के उस ड्रामे के पीछे लग जाते हैं। मतलब ये कि अगर कोई एक अच्छा सेमिनार हो रहा है, वहाँ कोई अच्छी बातें हो रही हैं, तो अगर वहाँ किसी बंदे को ऊंग आ गई है, उसने कोई थोड़ी सी 2 मिनट के लिए आंख लग गई है उसकी, तो हमने वो सारी बातें वो जो सेमिनार में हो रही हैं या वो कोई अच्छी बातें हो रही थी या जो कुछ भी था, हमने उसे नहीं दिखाना ना, उसे रिपोर्ट करना है।
इस रेफ्रिजरेटर
जो है उस बंदे की 2 मिनट जो आंख लगी है उसके ऊपर पूरा ले जाना है।
मेरा अपना एक कॉलेज जरी है, वो मैं कहता हूँ अक्सर अपने टीवी चैनल्स वालों को, स्पेशली जो फ्रेंड्स खबरों के डेस्क पे बैठे हैं, कि आप जिस वॉल्यूम में बोल रहे हैं और जिस फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों को सुनने का कायल आदि बना रहे हैं, वो तो आदि हो जाएंगे, आपके लिए इस स्पीड को और इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना, इस वॉल्यूम को, वो मुश्किल
हो जाएगा। और फिर आगे कहाँ जाएंगे जब आपने वहाँ पे, जैसे हमें पुरानी चीजें बहुत आहिस्ता लगती हैं पेस उनकी। अच्छा, सिर्फ 3-4 मिनट बाकी हैं, तो जल्दी से अब थोड़ा सा पहले इनसे ही पूछूंगी, रूबीना से। रूबीना, जिक्र था कुछ आप प्लेस पे और कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं टेलीविजन के लिए, मुख्तसरन बताइए क्या कर रही हैं आजकल आप?
नहीं, मैंने तो ये स्टोरीज हैं यहाँ पर, स्क्रिप्ट मांगते हैं जैसे इंडियन कोई यहाँ पर है, सारा फिल्में बनाते हैं, तो वो मुझे ड्रामों पे एज सच, अभी वही बात है ना, अपॉर्चुनिटी की बात होती है, और असद का जो बात ये कह रहे हैं कि कहानी नहीं मिलती ड्रामों में, तो वो इसी वजह से नहीं मिलती कि वो ड्रामे तो वो कहानी उनको चाहिए भी नहीं। अगर आप उनसे सीरियस बात करें, उनको सीरियस कहानी भेजें, जमाल शाह साहब को मैंने अपनी स्टोरी भेजी थी और उन्होंने इसको पता नहीं कहाँ का कहाँ कर दिया होगा, लेकिन ये है कि वो कोई भी अच्छी कहानी को नहीं करना चाहता। अभी मेरी पाकिस्तान में भी किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी किताब की कहानियां मैं देखी है लेकिन टू बोल्ड है इसके लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए।
हालांकि ऐसा नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया मैंने बहुत देखा है, आपकी जो अगर कोई चीज बोल्ड है तो वो एक उसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिला वजह के कहीं पे है, वो किसी एक रेफरेंस के साथ है।
हाँ, तो मैं बल्कि पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हूँ, और जो ये कहते हैं कि जो लोग चीज देखना चाहते हैं, मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान के स्टेज पे अब जो हो रहा है, और पाकिस्तान की फिल्म, वो जब लोग कहते थे जी लोग ये देखना चाहते हैं जट, मौला जट और उसका जो सीक्वल चला था, तो वो लोग अब किधर गए हैं? इसी तरह टीवी के लिए कहते हैं कि लोग बीना मलक या अयान अली की तस्वीरें देखना चाहते हैं, वो लोग नहीं, मेरा नहीं ख्याल देखना चाहते।
मुझे यकीन है कि आप जो भी लिखेंगी बहुत अच्छा लिखेंगी। आखिरी सवाल इनसे भी मैं काशिफ से करूंगी, इनके अपने अल्फाज में इन्होंने कहा कि बेचारा एडिटर फिर क्या करे, तो अब ये बेचारा एडिटर क्या कर, मतलब किस पोजीशन में हो कि वो टीवी पर वो काम करे जो उसका दिल पसंद हो?
नहीं, उसके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है,
रिमोट कंट्रोल चैनल बदल सकता है बस।
रिमोट कंट्रोल ये है कि वो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ से जब तक उसके हाथ में नहीं आएगा कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो जैसे घर में रिमोट बीवी के हाथ में होता है, तो दफ्तर में उसका रिमोट जो है वो हेड ऑफिस के हाथ में है। अच्छा। कि वहां से वो जो कुछ कहा जा रहा है तो वो उसने तो वही दिखाना है, वही करना है, वो ना चाहते हुए भी हमें अमूमन यही होता है कि जब भी हमारे असाइनमेंट एडिटर्स को कभी 2-4 चैनल्स के आपस में बैठते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी उनके दिल नहीं होता कि हम ये करें, मगर हम अपने अंदर ही कुड़ रहे होते हैं कि यार ये क्या हम कर रहे हैं, करना पड़ता है, वो करके उनकी फरमाइशें होती हैं, हमें वो पूरी करनी होती हैं।
काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, और मैं माजत करना चाहूंगी दूसरे काशिफ रहमान साहब से, जिनके कई शेर बहुत अच्छे अच्छे शेर थे, और काशिफ, लेकिन काशिफ ہمارے دوسرے کاشف رحمان کاشف کے نام سے, تو ان سے معذرت. اور ساتھ ہی یہ کہ ہمارے اپنے مہمان کاشف بھی ایک بہت اچھے شاعر ہیں, تو چلیے کوئی حرج نہیں, ان کے نام کے ساتھ آپ ہی گئے. شکریہ بہت آپ کا روبینہ, کاشف دونوں, اسد آپ کا شکریہ, شہناز عزیز, شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.